آپ کیا نہ کریں لا تکن فیہ ابدا. اب آ گیا یہ حکم. یہ کب حکم اتر ہے؟ تبوک سے واپسی پہ سفر میں, کہ آپ نے اب ان کے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا. یہاں کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ لا تقم کھڑے نہیں ہونا, میں ان کے وہاں جا کے قدم نہیں رکھنا, نہیں. لا تقم سے قیام مراد ہے, یہاں جز بول کے کل مراد ہے. نماز کے بہت مختلف حصے ہیں, رکوع, قیام, سجدہ. پیچھے ہم نے دوسرے پارے کے شروع میں قبلے کی تبدیلی میں لفظ نماز کی جگہ ایمان پڑھا تھا نا, کہ بے شک اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. وہ نماز کی معراج تھی کہ نماز ایمان دیتی ہے. یہاں نماز پڑھانا مراد ہے, کہ آپ وہاں قیام نہ کریں, آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں کبھی بھی, کیونکہ لمسجد نسالت تک و من اول یوم احق ان تقوم فی, یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی میں رکھی گئی تھی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں. اب سوال ہے علماء کے بیچ میں کہ اس سے کون سی مسجد مراد ہے. اس عیسیٰ کا لفظ اساس, اردو میں کہتے ہیں نا اساس, اساس القرآن بنیاد کو کہتے ہیں, فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں. ایسی مسجد جو تقویٰ پہ رکھی گئی, کیا یہ مسجد نبوی تھی یا مسجد قبا تھی؟ دونوں طرح کی رائے موجود ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر مسجد قبا واقعی پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی تو کیا مسجد نبوی میں یہ موٹیو نہیں تھا؟ تو اصل میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کے سراؤنڈ تو مسجد مسجد نبوی تھی, تو دونوں ہی مراد ہیں. لیکن اگلی آیت جو آ رہی ہے اس پہ ایک سند ملتی ہے جس سے کچھ لوگ اس کو مسجد قبا بھی کہتے ہیں. 3 میل کا فاصلہ تھا مدینہ کی آبادی سے قبا کا, وہاں وہ مسجد تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجدیں پہلے سے موجود ہیں اسی میں آپ نماز پڑھیں, کیونکہ فی ہی رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں پاکی کو. یہ کون ہے؟ اس کے اوپر ایک روایت ملتی ہے مسجد قبا والوں کی. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو لوگوں نے اصحاب قبا سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کام کرتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے یہ الفاظ استعمال کیے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں یعنی ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو ہم ڈھیلے بھی یوز کرتے ہیں, جو اس دور میں مٹی کے ڈھیلوں سے وائپ آؤٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی ہے, تو گویا کہ یہاں سے پاک صاف رہنے والوں کی تعریف ہوتی ہے, اور یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاک صاف رہنا چاہیے. تو گویا کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مسجدیں جہاں کے دل پاک ہوں لوگوں کے, ظاہری طہارت ہو, شرک کی گندگی سے بھی پاک ہوں مسجدیں اور بدعت کی گندگی سے بھی پاک ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر وہ مسجد جس میں یہ چیزیں نہیں, وہاں کے لیے فنڈنگ کرنا, وہاں ڈونیشن دینا بالکل جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ہم آنکھیں بند کر کے آگے بات کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ تعاون علی البر والتقوی ہم سورت مائدہ میں پڑھ چکے ہیں, لیکن ہمیشہ کسی کا بھی ساتھ دینے سے پہلے 100% اپنے دل کو اس بات پہ جما لیجئے کہ وہ چیز کہیں شرک پہ نہ ہو, کہیں بدعت پہ تو نہ ہو, کہیں غلط چیزوں پہ تو نہ ہو. ایک تو ہے کہ لوگ خود ہی آپ کی باتوں کو مس یوز کر لیں. مجھے کسی ساتھی نے بڑی اچھی بات بتائی, کہتی کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی نیا پروگرام ہوتا ہے تو ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیکسٹ میسج بہت کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کرتے ہیں, اسی طرح باقی شہروں کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو کہنے لگی کہ استاذہ اب یہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ ہم کام کریں نہ کریں لیکن شہر میں اور بڑے لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ میں نے ایک میسج لسٹ کو بھیجا جس میں ہمارے کسی پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ تھی. کہتی بعد میں مجھے سیم وہی میسج چینج کیا ہوا ایک عرس کے لیے مجھے میسج ملا. کوئی عرس تھا کسی مسجد میں یا کوئی اس طرح کا بدعت کا پروگرام تھا, ہمارا ہی بھیجا ہوا ٹیکسٹ میسج انہوں نے چینجز اپنے حساب سے کر کے تو ہمیں واپس بھیجا ہوا تھا. مقصد کہنے کا ہے کہ اب لوگوں کو بھی یہ طریقہ آ رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں, تو لیکن دیکھیں کہ اب ہم کیا کریں, انہوں نے غلط مقصد کے لیے یوز ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کا کیس میں گناہ گیا, چھوڑ دیجئے, ابھی ان کا کام ہے, اب ہم روک تو نہیں کسی کو سکتے, لیکن کبھی بھی کسی کی مدد کریں نا, ایک پینی بھی لگے تو ضرور پوچھئے کہ اس پینی سے ملے گا کیا. بعض دفعہ مسجدوں سے شرک پھیلتا ہے, مسجدوں سے بدعات پھیلتی ہیں, مسجدوں سے فرقہ پھیلتا ہے. ضرورت ہی نہیں اس مسجد کی بن رہی ہے اور بعد میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرنی ہے. ایک مسجد سے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں, وہ نکلتے ہیں, تفرقہ پیدا ہوا, دو مل کے کہیں جگہ زمین خریدی, اب وہاں دوسری مسجد بن رہی ہے, تفرقے. تو سوچ سے مومن اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا چاہے وہ ایک پینی ہو. ہمیشہ اپنے مال کو وقت اور جگہ دیکھ کے خرچ کریں کہ جہاں فصل اگے گی، جہاں خرچ کرنے سے فائدہ ہوگا۔ تو یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ ایسی جگہ پہ آپ رہیے جہاں پہ یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت مقام جب دے دیا تو پھر اس کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ باقی کیا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں آپ نے جا کے نماز تو نہیں پڑھنی تھی، تو اس کا کریں کیا؟ اب یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو تو منع کر دیا گیا، لیکن اس مسجد کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اب اگلی آیتوں میں اس کی طرف بات بنتی جا رہی ہے۔ آیت 109 دیکھیے گا، افمن اسس بنیانہ لا تقوى من اللہ کی ورضوان خیر، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے؟ یعنی یہ کوشچن ہے، آپ جہاں میں رکی نا اس کے آگے کوشچن مارک لگا لیں تو آیت بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ یعنی من سے مراد شخص ہے، اب یہاں من سے مراد اگر آپ بہت ڈیپ ڈاؤن جائیں نا تو نفس سلم ہے، کیونکہ مسجد قبا کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی بنیاد نفس سلم نے رکھی تھی۔ تو آفا من سے مراد جا نفس سلم ہے، کہ وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اور اللہ کی رضا کے لیے، وہ بہتر ہے؟ یا ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرنا چاہتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ام من میں دوسرا من کس کے لیے آیا؟ ابو عامر فاسق کے لیے۔ یہی میں سننا چاہ رہی تھی، شاباش، کہ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنی بنیاد، اور یہاں بنیانہ سے کون سی عمارت مراد ہے؟ مسجد درار، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی تھی۔ یہ کہاں ہے مسجد؟ اب دیکھیے ذرا، بہت خوف زدہ کرنے والی آیتیں ہیں یہ۔ ہر وہ دین کا کام جس کی روٹ میں تقویٰ نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اور اس کام سے اللہ کی رضا کی بجائے کوئی اپنے ہی اور موٹیوز ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عمارت ہے کہ جو ایک ایسی کھائی کے کنارے پر ہو جو گرنا چاہتی ہے، کہاں؟ فنہار بھی فی ناری جہنما، تو جو اس کو لے کر گر گئی جہنم میں۔ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، جب بھی انسان کوئی عمارت تعمیر کرواتا ہے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں، فاؤنڈیشن کہاں بنائیں گے آپ؟ زمین چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا پلاٹ لے لیا اب گھر بنانا ہے، پلاٹ مل گیا اب مسجد بنانی ہے۔ تو جب بھی کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مضبوط اور ٹھوس جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ کبھی کسی کو کوئی کھوکھلی، دیمک زدہ، سیل زدہ، کسی سمندر کے کنارے نمک لگی ہوئی جگہ پہ کوئی کہے کہ عمارت بنا لو تو بنائے گا؟ کوئی بنائے گا تو ہوگا کیا؟ سونر اور لیٹر، آج یا کل وہ عمارت گر جائے گی۔ اللہ نے یہاں بڑے خوبصورت طریقے سے منافقانہ دل کے ساتھ دین کا کام کرنے کو مثال دے دی، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی عمارت ایک ایسی زمین پہ بنائی کہ جس کو شفا جروفن، شفا کا لفظ پہلے لکھیے تو سمجھ آئے گی، کنارے کو کہتے ہیں، کنارہ، ایج، یہ جو ہونٹ ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شفتین۔ کہاں آتا ہے؟ سورت بلد میں، الم نجل لکم عینین لسانم و شفتین۔ تو ہونٹوں کو شفتین کیوں کہتے ہیں؟ کنارے، ایجز ہے نا۔ اب دیکھیں ناک اور طرح سے آنکھیں اور ہیں، لیکن ہونٹ کھلتے ہیں تو اس کے دو ایج بن جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو شفتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ اگلا ہے جرف۔ جرف کہتے ہیں کھائی کو، کھائی، ڈچ کو کہہ لیں۔ نالے کا پانی جب مٹی بہا لے جائے تو جو کھوکھلی جگہ بن جاتی ہے نا اس کو جرف کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کھائی ہوئی جگہ۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے چلتی ہوں۔ کبھی آپ پاکستان میں کراچی میں سمندر کے کنارے گئے؟ سمندر کے کنارے عموماً چٹانیں ہوتی ہیں۔ اب آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو اوپر سے تو وہ چٹان سمجھیں کہ یہ میری انگلیوں تک ہے، لیکن جب آپ نیچے جھک کے دیکھتے ہیں نا تو پانی لگ لگ کے وہ چٹان نیچے سے کھائی ہوتی ہے، چھجا سا ایک بن جاتا ہے، ایک شیلٹ سا، اس کو جرف کہتے ہیں۔ کتنا خطرناک ہے وہ شخص جو اپنا گھر سمندر کے کنارے کسی ایسی جگہ پہ بنائے کہ جو بس اوپر ایج پتلا سا کرسٹ رہ گیا اور نیچے بنیاد ساری سمندر کی لہریں کھا چکی ہیں۔ خوف آتا ہے نا، کبھی آپ کھڑے بھی ہوں نیچے دیکھے تو لگتا ہے گریں گے۔ اب آپ سوچیے، سمندر ہے آگ کا، اور جس کی عمارت بنی اس چھجے کے اوپر کہ جس کی نیچے بنیادیں کوئی نہیں، تو فنہار بھی فی ناری جہنما، پس وہ لے گرے گی اس کو. ہار کا لفظ ہے نا, فا لگ ہے نا, ہار کہتے ہیں گرنے والی چیز کو. جرفن ہار صفت موصوف ہے یہاں. مراد کیا ہے کہ جس عمل کی نیت خراب ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. بڑے سے بڑا کام نیکی کے نام پہ کیوں نہ کریں, خراب نیت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, یہ بڑا سخت کرائیٹیریا نا. ادھر امام مالک نے موتا لکھی, ان کی بڑی معروف کتاب ہے موتا, جو امام بخاری نے حدیثیں چھوڑی تھی اپنے کرائیٹیرین پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے. ٹھیک روایتیں تھیں, بعد میں امام مالک رحمہ اللہ نے ان سب کو جمع کر کے موتا میں لکھ دی. بہت معروف ہوئی ان کی کتاب. آج بھی بخاری سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے, کیونکہ اس میں بہت آسان ہے فائدہ لینا. جو ہی ان کی کتاب مقبول ہوئی, جس کو آپ کہیں کہ سوسائٹی میں مارکیٹ میں نکلی, تو لوگوں نے اس سے ملتی جلتی کتابیں لکھنا شروع کر دیں, جس کو آپ کہتے ہیں کاپیز بنی. جیسے نقل ہوتی ہے نا, کوئی بھی ایک پرنٹ عام ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر کمپنی بنانا چاہتی ہے. اس طرح لوگوں نے آ کے امام مالک کو بتایا کہ امام مالک آپ کو پتا ہے, آپ کے مقابلے پہ یا آپ کے جیسے ہم نام لوگوں نے موتائیں لکھنے لگیں. اس پہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا, کہنے لگے ما کانا للہ بقیہ, ڈونٹ وری, جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. اور آج آپ دیکھیے صرف ایک ہی موتا معروف ہے امام مالک کی, وہ سب جھوٹی سچی موتائیں گم گئیں. یہ ایک کرائیٹیرین ہے, بہت اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ یہ بات آپ کو بڑھانا چاہوں گی کہ آپ کوئی کام شروع کریں اور وہ کام آپ کا آپ کی زندگی کے آخری دن تک چلتا رہے, یہ اس کام کے اللہ کے لیے ہونے کی دلیل ہے. ورنہ اپوزٹ لیجیے, آپ فنہار ابھی فی ناری جہنم کو سمجھے, کوئی کام شروع کر لینا چاہے دیکھا دیکھی, چاہے جذباتی ہو کے ایموشنلزم, کسی دکھ کے صدمے پہ تھوڑے دن دکھی ہوئے تو کوئی دین کا کام شروع کیا, یا کسی خوشی کے شکرانے پہ, کوئی کام شروع کر دینا اور انجام پہ پہنچانے سے پہلے اس کو چھوڑ دینا, فنہار ابھی فی ناری جہنم. اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں تھا. ادھوری کوششیں پورے فائدے نہیں لاتی. اور میں نے اس آیت کو اپنے لیے اپنے دل کے اندر گرا باندھی بھی ہے. کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے نا, پھر اللہ کے حکم سے فلرش کر جائے نا, تو مجھے یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ پھر واقعی ساتھیوں میں اخلاص تھا. شروع کہاں سے ہوا تھا, کہاں چلا. جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کرے گا. آپ کہتے کسی نے مسجد بنائی, اب ہم بھی بنا لیں, آپ بنائیں گے پھر, کریں اس کے لیے کوششیں جتنے سال کر سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کا دل کہتا ہے یہ کام ہونا چاہیے, یہ خدمت ہے, یہ نسلوں کی خدمت ہے, یہ انسانیت کی بات ہے, یہ اللہ مجھ سے کام لے لے, پھر آپ کہتے اللہ میرے تو ہاتھ خالی ہیں, کچھ بھی نہیں ہاتھوں میں. اللہ کہتا ہے بس تم نے نیت کر لی ہے نا, بیٹھ جاؤ. افا من سبن جان تقوا و ردوان من اللہ. میرا اور آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا, موٹیو اور تقوا میرے لیے, تقوا میرے لیے, رضوان اللہ کے لیے. جو کام کریں, پلجنگ کریں, اللہ کے لیے کریں. میں آپ کو فورس بھی کروں نا, زبردستی یہ کریں, یہ دیں, یہ لے, وہ تقوی نہیں ہوگا. وہ میں نے آپ کو زبردستی کر دیا اور آپ شرم میں سارے یہ کام کر رہے ہیں, میں نہ کروں گی, بری بات ہے. کبھی آپ فنڈ ریزنگ ڈنر کو اٹینڈ کر کے تو دیکھیں, اخیر میں تو یقین کریں ایسے ہوتا ہے اپنی عزت بچانے والی بات رہ جاتی ہے. کھانا نہیں کھولیں گے جب تک اتنی منی نہیں آپ ریز کریں گے. یہاں میں نے نہیں اتنے اٹینڈ کیے, امریکہ میں بہت سارے کیے ہیں, وہاں کا ٹرینڈ تب بھی ہوگا. اتنے کیے ہیں کہ پروفیشنلز ہیں وہاں ماشاء اللہ. اور دیکھیے وہ غلط نہیں کر رہے, یہ مت سوچیے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیت دی, وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں ان کے اس کام پہ کہ جیسا دور ہوتا ہے اللہ پھر ویسے کام کرا لیتا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کیا ایک جملہ ہے کہ ہاتھ سے نہیں دو گے تو ہم ویسے لے لیں گے, جیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ایسے کام لے لیتا ہے. وہاں ہوتی ہی فنڈنگ ان چیزوں پہ کہ ایک کرائیٹیرین بنا لیتے ہیں کہ آج ہم نے $3 لاکھ لے کے جانا ہے. پہلے شروع کرتے ہیں $1 لاکھ سے, کون تین بھائی ہیں جو $1 لاکھ دیں گے, کون اٹھے گا, پھر اس کے 50,000 پہ 6 لوگ, پھر کرتے کرتے کر اخیر $100 پھر $100 اکٹھا ہوتا ہے. اس وقت پھر شرم بھی آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں دروازے ہال کے بند کر دیں, کھانا نہیں, مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں. یعنی موٹیویشن ہوتا ہے بہت سارا, اور ظاہر ہے ان کی کاز بھی اچھی ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں نہیں کرنا پڑتا تھا. میں وہاں بھی کئی دفعہ جب بھی گئی, موقع ملا تو میں وہاں بیٹھ کے یہی سوچ رہی ہوتی تھی, یہ بیچارہ ایک بندہ اتنا زور لگا رہا ہے میرے. پھر تھوڑے بعد وہ ایک حدیث سناتے ہیں, جس میں صدقے کی رغبت, جس میں جنت کی باتیں, موٹیویشن ہے, بہت اچھی بات ہے, ان پہ کوئی تنقید نہیں ہے. لیکن سٹائل جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کیوں کرتے ہیں, کہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا اپنا وہ انسینٹیو نہیں ہوتا, وہ ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے اندھیرے دور کرنے ہیں. تو جب لوگ نہیں چاہ رہے, صرف میں چاہ رہی ہوں, تو میں تو ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گی نا. اللہ کے نبی کا کمال اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا, آپ نہیں کہتے تھے, لوگ آ کے کہتے تھے ماذا ينفقون, اللہ کے نبی کیا خرچ کرے. دو دفعہ تو آپ آیت پڑھ چکے ہیں نا, اللہ کے نبی کدھر خرچ کروں, اللہ کے نبی کیا خرچ کروں, میری کون سا عمل ہے جس پہ اللہ مسکرا دے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے. یہ کام آپ کر لیں تو وہ سالوں کا کام مہینوں میں کور ہو جائے گا. یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں مال پیش کرتا ہے وہ تم پہ ایک کام ڈال دیتا ہے. دیکھیے مثلا جیسے ڈفرینٹ سروسز ہیں نا, مثال ہے ریڈ کراس, معروف نام ہے کمیونٹی میں, ریڈ کراس والے بہت سارے کام کرتے ہیں نا, انہوں نے سوسائٹی کو ڈفرینٹ سروسز دی ہیں, تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے نا کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو جن کو واقعی ان کی کاز اچھی لگتی ہوگی وہ تو چاہیں گے کہ ہمارے پیسے جو گھر پڑے ہوئے ہیں, بیکار ہو رہے ہیں, چلو کچھ نہیں, ہم ریڈ کراس میں ڈال دیں تاکہ اس کے ذریعے وہ کسی زخمیوں کی مدد کرے. مثال دی آپ کو, مجھے ان کی ڈیٹیلز نہیں پتا, نہ میرے کہنے پہ کچھ اچھا برا کہ ان کو, صرف مثال دی ہے. آپ تو شکر کریں گے کہ ریڈ کراس کمپنی نے ایک فورم بنایا جس پہ آپ کا پیسہ جا کے کچھ لوگوں تک پہنچ پہنچائے گا. یہ ریڈ کراس کمپنی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو جتنے فنڈز ہوں گے جا کے اتنے لوگوں کی مدد کر آئیں گے. سیم تھنگ دین کے کام پہ بھی ہے, بجائے اس کے کہ دیندار مانگے اور شرمندہ ہوں اور لوگوں کی نظروں میں رہیں, یہ کیوں خرچہ, یہ کہاں گیا, یہ خرچہ کہاں سے آیا, مانگنے کی ضرورت ہی کیا. جو لوگ پھر مانگتے ہیں نا, پھر لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, یہ کیوں ہے, یہ گاڑیوں میں کیوں پھرتے ہیں, یہ ان کے گھر اتنے بڑے کیوں ہیں, یہ کہاں سے, وہ کیوں, کیونکہ مانگتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی اپنی ذات پہ لگاتا ہوگا, میرا ایمان ہے کہ کوئی دیندار اپنی ذات پہ ایک پینی نہیں لگا سکتا اللہ کے مال کی, اس کو لوگوں سے زیادہ اللہ کا جواب ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس لوگ کیا کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ آپ صرف رغبت دلاتے. دیکھیں کسی کو اطلاع دے دینا اور بات ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, لیکن کسی کو اتنا فورس کرنا کہ وہ اس میں مطلب پھر شرمندگی محسوس کرے, اس کام میں برکت نہیں ہوگی. خانہ کعبہ میں کیوں اتنی برکت ہے کبھی آپ نے دیکھی, ہر وقت لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں, کروڑوں نہیں تو لاکھوں تو رہتے ہیں نا. آپ اس سال جائیں, اللہ آپ کو جب بھی لے جائے حج یا عمرے پہ, کونا کونا جھانک کے دیکھیے گا وہاں کا, کہیں کوئی ڈونیشن باکس نہیں پڑا ہوگا. ہے خاص جگہ, آپ وہاں اپروچ کرنا چاہیں تو خاص طریقے آپ دیکھیے. اگر امام کعبہ صرف ہر نماز کے ایک کال دے دیں, او بھائیو جاتے جاتے چندے باکس میں ڈال جانا, بھائیو اس کو نہ بچانا, ہر جمعے کے بعد مولوی صاحب بیچاروں کو کیوں کہنا پڑتا ہے, لوگوں کو نہیں دکھتا کہ مسجد کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, دل اتنے بے حص ہیں, اپنے گھر سونے چاندی کے بھرے ہوئے ہیں, اس کے اندر اتنی ڈیکوریشن ہے اور مسجد کی چھت ٹپک رہی, اور مولوی صاحب بیچارے مائک پہ کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ذرا مسجد بن رہی ہے اس میں ڈالنا, وائے آنکھیں نہیں ہیں لوگوں کی, وجہ کیا ہے, کیوں مولوی صاحب کو بولنا پڑتا ہے, لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے, اور شعور آتا ہے کتاب سے. قرآن پڑھنے کے بعد یقین کرے دین کا کام, دین کی جگہ آپ کا بینک بن جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سیونگ ہوتی ہے تو وہ دین والے کے پاس آپ کی ہوتی ہے, تم خرچو مجھے ضرورت پڑی تو میں بھی کر لوں گا. یہ مسلم بینک ایسے نہیں بننے جو ہم سب خواب دیکھتے ہیں نا. اس وقت میرے ذہن میں ربی ہیں, ابھی میں گئی تھی تو انہوں نے میرے سے یہ بات کی تھی, آج بھی ہو سکتا ہے سن رہی ہوں گی. مسلم بینک ایسے نہیں بنیں گے جیسے ویسٹرن بینک ہے, مسلم بینک ایسے بنتے ہیں. اللہ کے نبی یہ سب ہے کام کے لیے ضرورت کا رکھا ہوا ہے, آپ لگا لیں اس کو, کوئی پروجیکٹ لگا لیں, مسجد نبی کی توسیع کر دیں, چلے آپ اب مدینہ بڑا ہو رہا ہے ایک اور برانچ کھول لیں, کبھی مجھے ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی مجھے واپس مل جائے گا, ہاں شور شور مل جائے گا. یہ سوچ ہوگی تو مسلم بینک بنے گے. آپ کا پیسہ آپ کے بینک میں نہیں ہوتا, آپ کے نام پہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کی جگہ پہ ہوتا ہے. آپ اللہ کے کام پہ پیسے لیتے نہیں ہیں, آپ دیتے ہیں. دیکھیں ضروریات زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن زندگی کا بڑا موٹیو بنائیں. بعض لوگوں نے تو پیسہ وہاں وہاں بھی دبایا ہوگا کہ ان کو غم یہ پڑا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں, ان کو بتا کے نہ گئے تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ اس بینک میں بھی ان کے کچھ اکاؤنٹس ہیں. بلیف میں چیک بک گم جائے تو بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کدھر رکھا ہوا ہے. پہلے بیٹھ کے اپنے ایسٹس کو جمع کریں, پہلے اپنی لائبلٹیز کو ختم کریں. اگر چار چیزوں پہ قرض ہے تو سب ختم کر کے پہلے دیکھیے میں کتنے پانی میں ہوں, پہلے اپنی اصل فگر آؤٹ تو کریں. بعض وہ لوگ ہیں اوپر سے پھنے ہاں دکھتے ہیں, اندر پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, مقروض ہے. اور بعض ہم جیسے مفلس اور سیدھے سادھے لوگ, ان کے سر پہ ایک پینی کا بھی قرض تو نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں, لیکن جس کام کو آپ اللہ کے لیے کریں گے اللہ ایسے اسباب لے آئے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات تھی ساری بات میں سے. دین دار کو مانگنا نہیں پڑتا, صرف بتانا پڑتا ہے کہ ہاں یہ پروجیکٹ ہے, کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, آپ کی مرضی ہے, نہیں کرنا تو نہ صحیح. دیٹس اٹ. آج دین کا پورے مزاج پلٹا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں کیوں لوگ نہیں جا پاتے, اس وجہ سے پھر نہیں جاتے. پہلے خود برے ہیں لوگ, خود شوق نہیں ہے, دین کا موٹیویشن نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھتے, پھر کہتے ہیں میں نے نہیں جانا مسجد میں, مولوی صاحب چندہ مانگتے ہیں. میں جمعے میں بالکل آخر میں جاؤں گا, سب سے لاسٹ ون ہوں گا میں, آخرون, اور نکلنے میں سابقون الاولون ہوگا کہ جوتی بھی ہاتھ میں پکڑ کے بھاگو کہ پیچھے سے کوئی پکڑ نہ لے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ مزاج ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی خطبہ ختم ہوا ہے, دیکھنا انہوں نے ایک دم مائک پہ آ کے کہنا ہے ابھی کوئی مسجد سے نہ جائے, ایک اناؤنسمنٹ ہے. آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے بہت ساری مسجدوں کو بڑے قریب سے دیکھا اللہ کے حکم سے, ہر جگہ یہی فتنے مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں اس مسجد میں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے کپڑے بھی اتار کے تم دے دو ہمیں. تو یہ سوچ اسلام کی سوچ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. آج اگر آپ نے اپنا مال لگانا ہے نا تو لوگوں کو باشعور بنا کے لگائیں. نمازیں کیوں پڑھنی ہے؟ مسجد نہیں بنائیں, نمازی بنائیں. آج وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج نمازی بنانے کی ضرورت ہے, مسجدیں بہت ہیں, زمین مسجد ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ کو میں نے دیا, جہاں آپ کی امت کھڑی ہوگی نماز پڑھے گی وہ مسجد ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ مسجد کے شہتیر اور بہت خوبصورت شینگلیٹ لٹک رہے ہوں. مسجد نبی اللہ کے نبی کے دور میں کیا تھی؟ کھجوروں کی چھال تھی چھت میں, کچا فرش تھا. جب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اٹھتے تھے تو آپ کے ماتھے مبارک پہ گیلی مٹی ہوتی تھی جب بارش ہوتی تھی. کبھی آپ وہ پڑھ کے تو دیکھیں. یہ تو آج مسجد کو شان کیوں ملی, چلے یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن کرنی ضروری ہے, کیونکہ مستقبل کے دیندار آپ سب ہیں. اللہ اکبر. مسجد نبی جب شروع ہوئی تھی تو کتنے تنکوں کی تھی, اور آج آپ مسجد کے صرف پلر نہیں بتا سکتے کتنے ہیں, کتنی بڑی. یہ کیوں ہوئی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے. کیا فمن نسس بنیان ہو لا تقوی, تقوی پہ مسجد بنی آج پھیل رہی ہے. آج کیا آپ کو مدینہ میں مسجد زرار کا ایک کوئی باقیات میں سے بھی کچھ دکھتا ہے؟ اللہ روند کے دے دیتا ایسے کاموں کی, اللہ کو کیئر ہی نہیں ہوتی. تو بس پھر اللہ کے گھر قائم ہے نا, تو وہ تقوی پہ قائم ہے اور رضوان پہ قائم ہے. اللہ نے رضا اپنی رکھی. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. اللہ کا کام ہی نہیں ہے کہ ظالموں کو راستے دکھا دے. اب ہوگا کیا؟ اب اگلی آیت میں سنیے کہ اب آپ سوچیں گے کہ اچھا اللہ کے نبی کو تو منع کر دیا گیا, لیکن مسجد کے ساتھ بعد میں ہوا کیا؟ بس ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سارا جو معاملہ ہو رہا تھا یہ ذی اوان کے مقام پہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو ابھی تک بتائی, یعنی تبوک سے واپسی پہ ذی اوان کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے. اور وہ کیا تھے؟ آئیے پڑھتے ہیں آیت 110. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے, کنہوں نے بنائی ہے؟ ابو عامر. ساتھ اس لیے میں بار بار دھرواتی ہوں کہ آپ کو لفظ یاد ہو جائے. ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے بنائی ہے. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی, الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. بہت زبردست تصویر کشی ہے منافقت کے ساتھ دین کے کام کرنے والوں کے اندر کی حالت کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان منافقوں کے دلوں کے اندر منافقت کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں کہ اس کے اثرات کا زائل ہونا ممکن نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, تکلیف کے ساتھ دوں گی, اللہ سب کو بچا کے بھی رکھے. لیکن اگر کسی کے پورے جسم میں کینسر پھیل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ معمولی آپریشن کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی تھوڑی سی جگہ پہ کینسر ہونا تو اس ٹکڑے کو نکال دیتے ہیں, اسٹمک نکال دیا اور اسی طرح باقی جگہ. لیکن بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے پیٹ کھولا اور پھر بند کر دیا, یہ معروف بات ہے. کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ پھیل چکے, اب اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کینسر کے اثرات جب تھوڑے ہوتے ہیں تو ریکیوریبل ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ہو جائیں تو کیور نہیں ہو سکتے، پھر جسم کے ٹکڑے ہی کرنے پڑتے ہیں، یہ ٹکڑا نکال دو، اچھا اس کی جڑیں ادھر سے نکلیں۔ اسی طرح منافقت شروع میں بس دل میں ہوتی ہے، ہلکی سی ایک دل میں شک آتا ہے، شبہ پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پورے دل کو پکڑتے پکڑتے پورے جسم پہ، پھر آنکھوں پہ منافقت، کانوں پہ گندی چیزیں، جسم کا ہر روز پھر منافق ہو جاتا ہے۔ اب ایسا منافق انریکیوریبل ہو جاتا ہے، شک اور شبہات کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، ایمان اور یقین کی روشنی کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں صرف ایک ہی ہے کہ پھر ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا۔ یہاں آپ دیکھیے گا مسجد بنی، ہم کہتے ہیں مسجد بنانا نیکی ہے، یہاں دیکھیے مسجد گرانا نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی اسی خواہش کا دوبارہ اظہار کیا، تو آپ نے ان کو اس سے روکا، بلکہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ آج بھی اس جگہ پہ جہاں پہ مسجد درار تھی، کہتے ہیں کہ وہ جگہ بیرن ہو چکی ہے، مرغی نے انڈا تک نہیں دیا اس جگہ پہ۔ جب بھی اس جگہ پہ کوئی دانہ ڈالتے ہیں تو فصلوں کی جگہ پہ جھاڑ جھنکار اگتی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو رسوا کر کے دکھا دیا کہ جو کام ایسے کرتے ہیں بعد میں کبھی بھی وہ پنپتے اور پھولتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بلکہ اس مسجد کو کہاں کیسے گرایا، تفصیلات ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا، بس آپ یہ سوچئے کہ مسجد ایسی گرائی بھی جا سکتی ہے۔ اب میں اور آپ نہیں جا کے گرائیں گے، خدا کے لیے امام وقت گرائے گا۔ اگر کسی مسلمان حکومت کے اندر کوئی اس طرح کی کوشش کرے کہ جس میں غلط طریقے کی باتیں ہونے لگے، تو پھر امام کو، حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ اس مسجد کو گرا دے، پھر ایسی چیز کو پیچھے نہیں ڈالا جائے گا۔ اس میں بہت ساری پھر فقہی باتیں ہیں جو اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی دین کا کام کرنا نیکی ہوتی ہے اور کبھی اس کام کو روکنا نیکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے کام جو بھی نیکی کے ہوں، وہ بڑھنے والے ہوں، وہ پھیلنے والے ہوں، گرنے والے اور کٹنے والے نہ ہوں۔ ایک دو روایتیں صرف سنا دیتی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ زی اوان میں اترے تو مسجد کی اطلاع ملی، تو آپ نے مالک بن وحشم اور مان بن ادی کو بلایا، ان کے بھائی عمر بن ادی کو بلوایا اور حکم دیا، ان ظالموں کی مسجد میں جاؤ اور اس کو گرا دو یا جلا دو۔ یہ دونوں بزرگ تابڑ توڑ جلدی جلدی چلے، سالم بن عوف کے محلے میں جا کر مالک نے مان سے فرمایا، آپ یہیں ٹھہریے، یہ میرے قبیلے کے لوگوں کے مکان ہیں، یہاں سے آگ لاتا ہوں۔ دیکھیں ڈرتے نہیں تھے قبیلے سے، کہنے لگے میں جاتا ہوں، میرا قبیلہ، میں ان کے گھروں سے آگ لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور ایک کھجور کا سلگتا ہوا تنا لے آئے اور سیدھے اس مسجد درار میں پہنچ کر اس میں آگ لگا دی اور کدال چلانی شروع کر دی۔ وہاں جو لوگ تھے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ان بزرگوں نے اس عمارت کی جڑ کو کھود ڈالا۔ بعض کہتے کہ 12 لوگ تھے جنہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا تھا اور ادھر سے یہ ساری حالات ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے اس پہ آگے لمبی باتیں کہ آپ مسلمان غیروں کی عمارتوں کو جلائیں، بابری مسجد کے مسئلے، کئی کچھ ہیں جو ہماری اپروچ سے ذرا اونچے ہیں، لیکن آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ کام کروا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال رسم ڈال دی کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کبھی کسی حکمران کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ دنیا میں بھی اخلاص دے اور ایسا نہ کہ آخرت میں ایسی چیزوں کو فتنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہاں پہ یہ بڑا بنیادی بات پوری ہوئی جو اصل میں اب ہمیں اگلی بات کی سمجھ دیتی ہے۔
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.